بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، جهاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض اہم احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں جہاد کی حقیقت میں سے بعض چیزوں کا بیان کیا تھا، جہاد کی تعریف، جہاد کی فضیلت، جہاد کی قسمیں، جہاد کی غایت اور مقصد کیا ہے. اور آج کے درس میں ہم نے آغاز کرنا ہے جہاد کی شرطیں، شروط الجہاد. اور میں نے بیان کیا تھا کہ جہاد کی 17 شرطیں ہیں، اگر یہ 17 شرطیں پائی جائیں تو جہاد جہاد شرعی ہے، اگر ان میں سے بعض یا ایک شرط رہ جائے تو جہاد جو ہے وہ جہاد شرعی نہیں ہوتا. میں پہلے ان شرطوں کو بیان کروں گا، پھر تفصیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ مزید تفصیل بیان کروں گا. یہ شرطیں جو ہیں 3 قسم میں بعض علماء نے ان شرطوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ہے شروط تشترط فی من یجب علیہ الجہاد، جنہیں کہتے ہیں شروط الوجوب. وہ شرطیں اگر پائی جائیں تو جہاد واجب ہو جاتا ہے. نمبر 1 الاسلام، نمبر 2 العقل، عقل کا ہونا، نمبر 3 الحریہ، آزاد ہونا، نمبر 4 الذکورہ، مرد کا ہونا، نمبر 5 البلوغ، بالغ ہونا، نمبر 6 السلامہ من الضرر، مرض سے پاک ہونا، مریض کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس سے وہ، یا جو بیماری رکاوٹ پیدا کرے جہاد میں، نمبر 7 وجود النفقہ، تو اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جو جہاد پر خرچ ہوتا ہے اس پہ وہ نفقہ کر سکے. دوسری قسم کی شرطیں جو ہیں وہ ہیں شروط تشترط لمشروعیت الجہاد، اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو جہاد مشروع ہو جاتا ہے. اور یہ 5 قسم کی شرطیں ہیں. نمبر 1، یہ 2 قسم کی شرطیں ہیں. پہلی شرط جو ہے تتعلق بالمجاہد المسلم، پہلے قسم کی شرطیں جو ہیں وہ جو مسلمان مجاہد ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ 5 شرطیں ہیں. نمبر 1 الاخلاص للہ تعالی، کہ اللہ تعالی کے لیے اخلاص. نمبر 2 القدرہ علی القتال، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ میدان جنگ میں لڑ سکے. نمبر 3 اللہ یترتب علی الجہاد مفسد اعظم من مفسد ترکہ، کہ جہاد کرنے سے اگر فساد بڑھ جاتا ہے تو پھر رک جانا چاہیے اور جہاد کو نہیں کرنا چاہیے. نمبر 4 ان یکون باذن ولی الامر المسلم، مسلمان ولی امر حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے. نمبر 5 وجود قیادہ شرعیہ تنظم الجہاد ووجود الرائے الشرعیہ التي يكون تحتها الجہاد، کہ ایسی شرعی قیادت ہونی چاہیے، کمانڈ ہونی چاہیے جس کے تحت، جس کے ماتحت جہاد کیا جائے. اور اس کی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے، پچھلے زمانے میں جھنڈا ہوتا تھا، رایہ ہوتی تھی، اور آج کے زمانے میں مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں، لیکن کمانڈ ہونی چاہیے کہ کب حملہ کرنا ہے، کب رکنا ہے، کون دائیں جانب ہوگا، کون بائیں جانب ہوگا، کون درمیان میں ہوگا، کون آگے بڑھے گا، کون پیچھے رہے گا. تو یہ جو طریقہ ہے، اگر کوئی رہنما نہیں ہے تو افراتفری ہوگی، کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے، کب اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے. چھوڑ دو. دوسری قسم کی شرط جو ہے وہ شروط تتعلق بمن يجوز قتالهم من الكفار، ان شرطوں کا تعلق کافروں سے جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، ان میں بھی شرطیں ہیں، ان کی بھی پانچ شرطیں ہیں. نمبر ایک، کہ کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں ذمی نہیں ہونا چاہیے، اہل ذمت میں سے نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، یہ کافر معاہد نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ کافر جس کے ساتھ ہمارا کوئی عہد ہو. نمبر تین، مستعمن نہیں ہونا چاہیے، یہ کافر جس کا ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کافر نہ ہو جو جس کو کسی مسلمان نے امان دیا ہو کہ وہ میرے پناہ میں آیا ہے. نمبر چار، یہ کافر جسے ہم جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ بچہ یا عورت نہ ہو، وہ کافر یا مشرک ہو جو میدان جنگ میں اتر آتا ہے، بوڑھا نہ ہو، بوڑھا، بچہ اور عورت یہ نہ ہو. نمبر پانچ، ان یکون الکافر المقاتل قد بلغته الدعوة، جس کافر کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں اسے توحید کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہو. اگر دعوت توحید کی نہیں پہنچی تو پھر اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے. ٹوٹل 17 شرطیں ہیں، پہلے 7، پھر 5، پھر 5. اب آتے ہیں تفصیل کی طرف اور دلیل اور علماء کے اقوال کی طرف کہ یہ شرطیں کہاں سے آئیں اور کیسے علماء نے بیان کی ہیں. پہلی شرط الاسلام، مجاہد کو مسلمان ہونا چاہیے، کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو وہ کر کے آئے تھے، ہم نے ان کے سارے عمل کو ہبا منظور اکارت کر دیا. جسے واضح ہوا کہ کافر کا جہاد جہاد نہیں ہوتا. تو پہلی شرط ہے اسلام کی مسلمان ہونا چاہیے. دوسری اور تیسری شرط عقل اور بلوغ، عاقل اور بالغ ہونا. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھایا گیا تین لوگوں سے، تکلیف اٹھا دی گئی، عن النائم حتى يستيقظ، سوتے ہوئے شخص سے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، وعن الصبي حتى يحتلم، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المجنون حتى يعقل، اور پاگل سے جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابن ماجہ، ابن حبان نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. تو اس حدیث مبارکہ میں بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور پاگل کو جب تک عقل نہ آ جائے تو وہ مکلف ہیں ہی نہیں. تو عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے ہر عبادت کے لیے. جہاد بھی عبادت ہے، میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہونی ہے چاہیے. نمبر چار، چوتھی شرط الحریہ، آزادی. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ توبہ میں آیت نمبر 51 سے 94 تک، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں اگر وہ جہاد پہ نہیں جاتے، یعنی ان پر جہاد فرض ہی نہیں، جو ضعیف ہیں، جو مریض ہیں، اور جن لوگوں کے پاس مال نفقہ نہیں ہے جس سے وہ جہاد کرے، اگر وہ نصیحت کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نصیحت تو وہ کر سکتے ہیں لیکن جہاد نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آزادی کا ذکر تو نہیں ہے. غلام جو ہوتا ہے، غلام کو کوئی مال نہیں ہوتا اپنا، وہ خود اور اس کا مال اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے. جس کے پاس مال نہ ہو اس پر جہاد فرض نہیں، تو غلام پر بھی جہاد فرض نہیں کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں. نمبر پانچ، الذکورہ، مرد ہونا شرط ہے، عورتوں پر جہاد نہیں ہے. اس کی دلیل میں ام المؤمنین امنا عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہم قالت، بیان کرتی ہیں، استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی جہاد کی کہ ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی جہاد کریں. فقال جہاد کن الحج، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اور اس پر اور بھی دو یا تین اور بھی احادیث ہیں جو صحیح بخاری مسلم میں ہیں، لیکن ایک حدیث پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں کے لیے جہاد مشروع نہیں ہے، الا یہ کہ حج ان کے لیے جہاد کے برابر ثواب رکھتا ہے. نمبر چھ، چھٹی شرط، السلامت من الضرر، جسم میں کوئی ایسی مرض نہ ہو جو رکاوٹ بن جائے جہاد کے لیے، جیسا کہ اندھا پن ہے یا لنگڑا پن ہے یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو جسم کو بالکل کمزور کر دے. اور اس کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. سورۃ توبہ کی آیات اور اسے ملتی جلتی آیات ہیں، سورۃ فتح میں بھی موجود ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی حرج نہیں اندھے پر، کوئی مرد کوئی حرج نہیں لنگڑے پر، اور کوئی حرج نہیں مریض پر. کیونکہ یہ ایسے عذر ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں میدان جنگ میں. تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اور ارحم الراحمین ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض نہیں کیا، بلکہ یہ شرط ہے ہر مجاہد کے لیے جو جہاد پہ نکلتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ رکاوٹیں جو ہیں، یہ دور ہو جائیں. نمبر سات، وجود النفقہ، نفقہ ہونا چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ سفر کرے، کیونکہ جہاد کے لیے سفر بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اسلحہ بھی خریدنا ہوتا ہے، اس کے لیے سواری کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے، تو ان کا ہونا بھی ضروری ہے. پولیس کی دلیل میں سورۃ توبہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور ان پر ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جو جن کے پاس مال نہ ہو اور راہ سفر نہ ہو. ان شرطوں کے ساتھ دو شرطیں اور بھی ہیں جو شخص جہاد کرنا چاہتے اس کے متعلق جو ہیں. والدین کی اجازت بھی ہونی چاہیے، اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا، احی الوالدہ، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، انہی کی خدمت میں محنت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ والدین کی فرما برداری فرض عین ہے اور جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے، اور فرض عین جو ہے فرض کفایہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، فرض کفایہ سے آگے ہے. تو فرض عین پہلے ہے، فرض کفایہ بعد میں ہے. تو والدین کی فرما برداری، والدین کی جو حسن سلوکی ہے وہ پہلے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر قرض نہیں ہونا چاہیے، مقروض اس شخص کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا اور اس شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مر جاؤں اس حالت میں کہ میں میرے قدم جمے رہیں صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ، اور میں یہ سب کچھ اس لیے کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائے، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں نعم الا الدین، سوائے قرض کے. فإن جبریل قال لذلك، مجھے جبریل علیہ السلام یہ خبر دی ہے. تو قرض سے شہید کی شہادت بھی لٹک جاتی ہے. نو شرطیں ہو گئیں، اب 17 تھی، 19 شرطیں ہو گئی. شرطوں میں سے میں نے بیان کیا اخلاص اللہ تعالی کے لیے، اور اخلاص شرط ہر عبادت کے لیے. بغیر اخلاص کے اللہ تعالی کوئی بھی عبادت قبول کرتا ہی نہیں ہے، اور اخلاص کی جگہ ہے دل. اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ مخلص کون ہے. اس کے لیے ہم کسی کے چہروں کی طرف دیکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ مخلص ہے یا نہیں. ہم کسی پہ تہمت بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ اس نے اخلاص نہیں کیا. یہ بندے کا اور رب کا آپس میں اپنا معاملہ ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کون مجاہد تھا اور کون جنگ کرتا تھا اس لیے کہ اسے کہا جائے کہ یہ بہادر ہے، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے. سب سے پہلے جہنم کو جو جلایا جائے گا، تین لوگوں کو ایندھن بنایا جائے گا سب سے پہلے، اور یہ تین لوگ جو ہوں گے یہ کوئی ہندو یا عیسائی یا یہودی نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اخلاص کی اہمیت دیکھیں ذرا، کلمہ پڑھنے والے، قرآن مجید کا حافظ، پڑھنے والا، درس دینے والا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے وہ دعویٰ کرتا ہے وہ شخص، جہاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے وہ شخص دعویٰ کرتا ہے، زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات دینے والا. آخر خرابی کہاں پہ تھی؟ اخلاص میں تھی. لوگوں کے سامنے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بڑا مخلص ہوں، زندگی ساری قرآن ہی پڑھاتا رہا میں، اللہ تعالیٰ تیرے لیے پڑھاتا رہا. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، ہمیں تو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یاد رکھیں انسان جو ہے پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، بچوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، سوائے دو چیزوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعلم ما تخفی الاعین وتخفی الصدور، یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے اور دل میں جو چھپ ہے وہ بھی جانتا ہے. بہرحال تو ہر عبادت کے لیے شرط ہے اخلاص, اور اس کی دلیل میں مشہور حدیث صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور اگر نیت میں اخلاص ہے تو یہ جہاد صحیح ہے, نیت میں کھوٹ ہے تو یہ جہاد جہاد نہیں ہے. اس میں دوسری شرط یا کتنے ہو گئے, 9, 10, 11, 12 شرط, 11 شرط, مسلمانوں کے پاس طاقت ہونی چاہیے, استطاعت ہونی چاہیے جنگ کرنے کی, اور یہ بھی اصل ہے ہر مکلف کے لیے. شریعت کی بنیادی اصول میں سے یہ اصل ہے, ہر عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ طاقت ہونی چاہیے. طاقت نہیں تو عبادت میں اتنی کمی ہوتی جتنی کمزوری موجود ہے. اگرچہ فرض نماز ہے, آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, اور فرض نماز کے لیے سب سے پہلے رکن کیا ہے جانتے ہیں؟ القیام مع القدرہ, تکبیر تحریمہ سے بھی پہلے کھڑے ہوں گے پھر تکبیر پڑھیں گے آپ, اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیں گے, یہ رکن ثابت ہو گیا. کیوں ثابت ہو گیا رکن؟ کیونکہ آپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو طاقت اور قدرت, استطاعت, یہ ہر عبادت کے لیے شرط ہے, اور جہاد بھی عبادت ہی اس لیے اس کے لیے بھی شرط ہے. من باب اولا, اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, سورة تغابن آیت نمبر 16 میں, اور سورة البقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اور سورة الطلاق آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم, اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے اسی پہ عمل کرو, اتنا عمل کرو جتنا تم میں طاقت ہے. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورۃ انفال آیت نمبر 60 میں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اور کافروں کے لیے تیار کرو اپنی طاقت, اپنی استطاعت کے مطابق. کسی کی تیاری کریں؟ من قوہ, طاقت, ومن رباط الخیل, اور گھوڑے اور سواری اور اسلحہ, تاکہ تم ڈراؤ کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں, ان میں ڈر پیدا ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا ہے الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی. قوت کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ قوت مطلب ہے اصل طاقت, مارنا. مارا کس چیز سے مارا جاتا ہے؟ رمی, تیر سے مارا جاتا ہے, نیزے سے مارا جاتا ہے, تلوار سے مارا جاتا ہے, یعنی اصل کی طاقت ہونے چاہیے. یہ طاقت ہے, تو طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے ایک قصہ بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دجال آئے گا, اور دجال کا آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جب دجال آئے گا تو دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمین پر دوبارہ نازل فرمائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. دجال کے قتل ہوتے ہی یاجوج و ماجوج نکلیں گے, یاجوج و ماجوج, اور یاجوج و ماجوج ایسی قوم ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دجال کو قتل کر سکتے, وہاں پہ طاقت تھی, یاجوج و ماجوج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دیں گے کہ اے عیسیٰ، اب میں نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے نکالے ہیں جن کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کوئی ان سے جنگ کر سکتا ہے، تو میرے بندوں کو پہاڑوں کے اوپر لے کے جاؤ، یہاں پہ لڑنا نہیں ہے، یہاں پر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، زمین کو لیے چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ طاقت نہیں ہے۔ تو جب طاقت نہیں ہے تو میرے بھائی جہاد نہیں ہوتا، یہ دلائل ہیں ساری۔ تیرہ نمبر ہو گیا، تیرہ نمبر کہ اس جہاد سے یا اس جنگ کی وجہ سے فساد زیادہ نہ ہو جائے، نقصان امت میں زیادہ نہ ہو جائے پہلے سے۔ پہلے تو نقصان موجود ہے، فساد موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن اس جہاد کی وجہ سے اگر مصیبت بڑھ جاتی ہے، اگر فساد بڑھ جاتا ہے تو پھر تو رکنا چاہیے۔ اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر قرائن سے یہ پتہ چل جائے کہ کافر کی طاقت بہت زیادہ ہے اور وہ مسلمانوں کو کچل دیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ قتال نہ کرے ان کے ساتھ۔ اور اس کے دلیل میں اس آیت کریمہ کو بیان کیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کیونکہ اس آیت کا عموم واضح ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، چاہے یہ ہلاکت کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو۔ اور آگے شخص فرمائے، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس جنگ میں ضرور مروں گا، کیونکہ کمزوری ہے، دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے، یا مجھے جنگی قیدی بنا دیا جائے گا، یا میں مغلوب ہو جاؤں گا، وہ پھر بھی چلا جائے، تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے اس آیت کریمہ کے اعتبار سے۔ اور یہ علامہ شوکانی نے السیل الجرار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 529 میں بیان کیا ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے ضروری ہے، ضروری شرطوں میں سے یہ شرط بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت اور قدرت ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے، جن سے وہ کافر کا سامنا کر سکیں۔ اگر ان کے پاس طاقت نہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ دیکھیں علماء کی باتیں کیسے ملتی جلتی ہیں، علامہ شوکانی 12ویں صدی میں اور علامہ ابن عثیمین ہمارے دور میں، اللہ پر رحم فرمائے، علماء سلف سب پر رحم فرمائے، ان کے دیکھے استنباط کیسے قرآن مجید سے، کیسے سمجھے ہیں لوگوں نے قرآن مجید کو۔ اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی لیے، شیخ عثیمین کا قول ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب نہیں کیا مکہ میں، کیونکہ وہ عاجز تھے، ضعیف تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تو جہاد بھی فرض ہوا، جب طاقت تھی تو جہاد بھی تھا، جب طاقت نہیں تو جہاد بھی فرض نہیں تھا۔ اور یہ شیخ صاحب نے بیان کیا شرح الممتع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9 میں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ طاقت کے کیا مقصد ہے، یعنی جہاد میں طاقت کی اب لوگ بات کرتے رہتے ہیں بار بار، قدرت ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی طاقت ہو یا ہمیں گمان ہو کہ ہماری طاقت ہے صرف کافی ہے. شیخ صاحب نے جواب دیا, شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ, القوة معروفة, طاقت تو سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر یہ تحقیق کر دی جائے, یقین ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے جس سے وہ جہاد کر سکیں, تو پھر جہاد کافروں کے خلاف مشروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر طاقت کا صرف گمان ہو اور یقین نہ ہو, تو پھر جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے یا کسی اور مسلمان کو خطرے میں ڈالے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ جو ہے, سیرہ طیبہ جو ہے, وہ خیر شاہد اور دلیل ہے اس معاملے کی. مکی اور مدنی زندگی دلیل ہے اس معاملے میں. اور یہ شیخ صاحب نے بیان کیا, الجہاد وضوابطہ, شیخ صاحب کی کتاب ہے صفحہ نمبر 65 میں. نمبر 14 جہاد کتنی, 13 نمبر 13 جہاد کے لیے امام ہونا چاہیے, حکمران, خلیفہ وقت کی نگرانی, کی زیر نگرانی ہونا چاہیے. اور یہ صلاحیت اللہ تعالی نے ولی امر کو دی ہے, اس حکمران کو دی ہے. اور اس سے ملتی جلتی جو اس کے بعد والی شرط ہے کہ قیادت بھی ہونی چاہیے میدان جنگ میں, ایک قائد ہونا چاہیے جس کی سرپرستی میں جہاد کیا جائے. اور اس پر اتفاق اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے. اب یہ اتفاق جو ہے میں علماء کے بعض اقوال سے بیان کرتا ہوں. ابو جعفر الطحاوی عقیدہ طحاوی میں فرماتے ہیں, والحج والجہاد ماضیان مع ولی الامر من المسلمین برهم وفاجرهم الى قیام الساعه, اور حج اور جہاد ہمیشہ ولی امر مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کے ساتھ ہی کیا جائے گا, چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہوں, بر یا فاجر, چاہے حکمران اچھا ہو یا برا ہو, تا قیامت. یہ شرع عقیدہ طحاویہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه البر والفاجر لا يترک, اور جہاد ہمیشہ حکمران وقت کے ساتھ کیا جاتا ہے تا قیامت, چاہے حکمران اچھا ہو یا برا ہو. اور یہ شرح اعتقاد اہل سنہ والجماعہ. علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں, محمد حنبل کے شاگرد ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر, کسی کے لیے حلال نہیں, جائز نہیں, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے اور آخرت پر ایمان لے کے آئے, ان یبیت لیلتن الا وعلیہ امام, کہ وہ ایک ساتھ بھی گزارے اور اس کا کوئی امام نہ ہو, اس کے لیے جائز نہیں ایک رات بھی بغیر امام کے وہ گزارے. برن کانا او فاجرن, چاہے یہ امام یا حکمران اچھا ہو یا برا ہو, بدکار ہو, فہو امیر المؤمنین, وہ مومنوں کا امیر ہے. والغزو مع الامراء, اور ان امراء حکام حکمرانوں کے ساتھ جہاد جو ہے, ماض الى یوم القیامة, تا قیامت رہے گا, البر والفاجر لا یترک, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, بدکار ہو, چھوڑا نہیں جائے گا جہاد کو ان کی وجہ سے. اچھا ہے جہاد کا, برا ہے پھر بھی جہاد کریں گے. اور یہ بے شرح اعتقاد السنہ والجماعۃ اللکائی کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 سے 167 تک. ابو زرعہ الرازی اور ابو حاتم الرازی, ان کے عقیدے میں انہوں نے ابو حاتم ابن ابی حاتم, ان کا بیٹا اپنے والد سے سوال کرتا ہے کہ رسول جماعت کا مذہب کیا ہے, اے میرے بابا مجھے بیان کریں. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں جس عقیدے کو پایا ہے وہ یہ عقیدہ میرا بیٹا اور یہ بیان کیا ہے. آگے ونر الصلاۃ والحج والجہاد مع الائمہ, ہم یہ دیکھتے ہیں ہم نماز حج اور جہاد حکمرانوں کے ساتھ کریں گے, اور یہ بھی شرع اعتقاد سنن اور جماع الاکائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182. ابن رشد قرطبی نے فرمایا ویجاہد العدو مع کل امام بر وفاجر, اور ہر دشمن کے خلاف ہم جنگ کریں گے امام کے ساتھ حکمران کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ, لسٹ بہت لمبی ہے میں پوری تو نہیں بیان کر سکتا, یعنی مختصر متقدمین میں اب متأخرین سے بھی بات کرتے ہیں. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ولا يجوز غزو الجيش الا باذن الامام, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی پر حملہ کرے جہاد کا یا کوئی حملہ کرے الا یہ کہ اس کو حق میں وقت اجازت دے, مہما کان الامر, چاہے کچھ بھی ہو جائے. لان المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الامور, کیونکہ جہاد اور غزو کرنے کا اٹیک کرنے کا حکم جو ہے جو اللہ تعالی نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ افراد کو نہیں دیا بلکہ حکمرانوں کو دیا ہے امراء کو دیا ہے. فافراد الناس تبع اہل الحل والعقد, تو افراد الناس جو وہ تابع ہیں ان لوگوں کے, تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ امام یا حکمران کی اجازت کے بغیر وہ جہاد کرے الا یہ کہ دفاع کے وقت دشمن اندر داخل ہو گیا اب آپ نے دفاع کرنا اٹیک نہیں دفاع کرنا ہے تب تو اپنا دفاع کریں اگرچہ یہاں پر امام کی اجازت بھی نہیں ہے, یہ ایک صورت ہے. اور یہ شیخ صاحب نے شرح ممتع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 25 اور 26 میں بیان کیا. شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, وہ فرماتے ہیں بلکہ اپنی کتاب الجہاد وضوابط الشرعیہ صفحہ نمبر 32 تا 36 اس سے ملتے جلتے باتیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والذی امر بالقتال ونظم القتال امام المسلمین, جو جنگ کا جہاد کا حکم دیتے ہیں یا اس کی تنظیم کرتے ہیں وہ امام ہے حکمران ہے مسلمانوں کا, اور یہ اس امام کی صلاحیت ہے کہ وہ جہاد کی اقامت کرے اور فوجوں کی تنظیم کرے اور ان کی قیادت کرے, تو جہاد کی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, اور آخر تک یہ پوری بات انہوں نے بیان کی ہے. لجنۃ دائمہ سعودی عرب میں اپنے فتاوی میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 12 میں بیان کرتے ہیں الجہاد لعلا کلمۃ اللہ, جہاد اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے, وہ حمایت دین الاسلام اور دین اسلام کی حمایت کے لیے, وہ تبق میں ابلاغ ہی و نشر ہی, اور اس لیے مشروع ہوا ہے کہ وہ لوگوں تک ہم حق بات کو بیان کر سکیں, وہ حفظ حرمات ہی, اور جو حرمت ہے دین کو ان کی حفاظت کی جائے, فریضہ یہ فرض ہے, من تکمن من ذال وقدر علی, من جو اس پر قادر ہے استطاعت رکھے تو اس پر فرض ہے, ولكن لابد لهم من بعث الجيوش وتنظيمها خوفا من الفوضى, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے جیسے طاقت ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی قائد ہونا چاہیے کوئی امام ہونا چاہیے جو تنظیم کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ یہ جہاد کر سکے اور جنگ کر سکے, اور یہ ولی امر مومنین کا حق ہے اسی کو دینا چاہیے, حکمران وقت کا حق ہے یہ کہ وہ کس طریقے سے یہ تنظیم کرنا چاہتا ہے اور سسٹم بنانا چاہتا ہے. اب اس کی دلائل دیکھیں, ابن علماء نے کہاں سے باتیں کی ہیں, اپنی طرف سے باتیں کی ہیں ایسے. اب دلائل جو ہیں, نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرو, اور ولی الامر منکم تم میں سے جو ولی امر ہے ان کی فرما برداری کرو. تفسیر قرطبی میں وہ فرماتے ہیں اطیع السلطان فی سبع, سات چیزوں میں حکمران خبرداری ضروری ہو جاتی ہے. دینار اور درہم کے معاملے میں یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں، تول کے معاملے میں، چاہے وہ مکیال سے ہو یا وزن سے ہو، احکام کے معاملے میں جو حدیں ہیں، حج کے معاملے میں، جمعہ کے معاملے میں، عیدین کے معاملے میں اور جہاد کے معاملے میں. دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. ومن عصانی فقد عصى الله، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میری نافرمانی کی جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، جو حکمران فرما برداری سے نکلا اور جماعت کو چھوڑا، فمات، وہ مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، اور اس کی موت اس حالت میں آ جائے کہ اس نے کسی کی بیعت کی نہیں ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ بھی صحیح مسلم روایت موجود ہے. یہ عام ہے فرما برداری کی دلائل. اب خاص دلائل کے جہاد میں فرما برداری کرنی ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب یقاتل من وراء الامام ویتقی به، ایک باب باندھا امام بخاری نے صحیح بخاری میں کہ جنگ کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے امام کے ساتھ، بلکہ امام کو اوڑ بنا کر اس کے پیچھے جہاد کیا جاتا ہے. اور اس باب کے نیچے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن يطع الامیر فقد اطاعنی، ومن يعص الامیر فقد عصانی، جو ابھی میں نے بیان کی ہے. انما الامام جن یقاتل من ورائه یتقی به، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ امام تو اوڑ ہے جس کے پیچھے سے جہاد کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے. فان امر بتقوى الله، اگر اللہ تعالی کے تقوی کا حکم دے، وعدل، اور وہ انصاف کرے، فان لہو بذلك اجر، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. وان قال بغیر فان علیہ منہ، اگر اس کے خلاف کوئی بات یا عمل کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہے، تمہارے سر کچھ نہیں ہے. اور یہ سے مسلم بھی روایت موجود، یعنی متفق علیہ حدیث ہے. آگے بھی 1, 2, 3, 4 اور احادیث ہیں، لیکن اتنا کافی، میرے خیال اشارہ دینا ہی کافی ہے. اب اتنی لمبی بات یہ، تب علماء کے اقوال دیکھیں، شیخ محمد عبد الوہاب، شیخ محمد اسماعیل الصنعانی، الشوکانی، یہ سب یہی بیان کر رہے ہیں کہ بغیر امام کے جہاد نہیں ہوتا. محمد صالح العثیمین، صالح الفوزان، شیخ بن باز، آخر تک یہ سارے علماء کا متفقہ اقوال ہیں کہ بغیر امام کے، بغیر حکمران کے جہاد نہیں کیا جاتا. متقدمین میں سے میں نے بیان کیا، ان کی کتابوں میں سے معتبر کتابیں جو عقیدے کے پڑھائی جاتی ہیں آج، اور متاخرین میں سے بھی علماء امت جن پر اتفاق ہے کہ یہ علماء امت ہیں، ان کے بھی اقوال میں نے بیان کیے ہیں. پھر کافروں کی بات میں نے کی، پانچ شرطیں ہیں کہ کافر جو ہے جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں اسے ذمی نہیں ہونا چاہیے. ذمی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذمی کافر، وہ ہوتا ہے جب مسلمان کسی کافر ملک پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، تو جو کافر پہلے سے موجود تھے اس ملک میں اور وہ مسلمان دراصل میں داخل نہیں ہونا چاہتے، تو وہ جزیہ دے دیں. ایک خاص مال ہوتا ہے جو حق وقت مقرر کرتا ہے، وہ مال دیتے ہیں مسلمان حکمران کو، اور اس کا عوض میں مسلمان حکمران جو ہے، مسلمان حکومت جو ہے، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی دشمنوں پہ حملہ کرے تو مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، جیسے مسلمانوں کے لیے وہ بھی اس طریقے سے ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. دراصل میں نہیں داخل ہونا چاہتے، ان کی مرضی ہے. دیکھو سبحان اللہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، گردن ہی اتارنی ہے، یا مسلمان ہے یا کلمہ پڑھو یا دیو دیا تمہیں قتل کریں گے. ہرگز نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے، اب حق اور باطل واضح ہو گیا، نمایاں ہو گیا. جو کفر میں مرنا چاہتے مرنے دو، اسے اپنے رب کے پاس ہی جائے گا، کہاں جائے گا وہ. مومن ہو جاتے تو ہمارا بھائی ہے، نہیں ہوتا تو وہ ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دے گا بھی، پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی بلند ہے، کوئی جزیہ دینے والا اپنا سر خم کر لے گا، وہ جانے گا کہ میری ذلت وجہ میرا کفر ہے، تو ہونے دے اسے ذلیل، اور طاقت اور بلندی اور عزت ہے اسلام کی۔ اب اس کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ ذمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 میں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو، جہاد کرو ان کے خلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے اور آخرت پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور اس چیز کو حرام نہیں کہتے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور دین حق پہ نہیں عمل کرتے، ان کو اپنا دین نہیں بناتے۔ من الذین اوت الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، حتی اس وقت تک، یعطوا الجزیہ وهم ان یدن وهم صاغرون، جب تک کہ وہ جزیہ نہ دیں ذلت کے ساتھ۔ تو جزیہ ذمی دیتا ہے جس میں نے بیان کیا ہے، یعنی اس وقت تک جہاد کرتے رہو کافروں کے ساتھ جب تک کہ وہ جزیہ نہ دے دے، جزیہ دے دیا ان لوگوں نے، بس اب ان کو قتال نہیں کرنا۔ تو یہ دلیل ہے کہ ذمی کے خلاف قتال اور جنگ نہیں کی جاتی، تو یہ شرط ہے کہ کافر دشمن جو وہ ذمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنت میں سے صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دشمن کے خلاف میدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور تمہارا سامنا ہو جائے مشرکین کے خلاف، تو ان کو تین چیزوں کی طرف بلاؤ۔ نمبر ایک، ادعو الی الاسلام، اسلام کی دعوت دو۔ فان اجابوک فاقبل منہم، اگر وہ مان لیں تو الحمدللہ، ٹھیک ہے، ان کی بات مان لو۔ وکف عنہم، اور جنگ سے رک جاؤ۔ وان ابو، اگر وہ انکار کریں، فادعوہم الی اعطاء الجزیہ، تو انہیں دعوت دو کہ تم جزیہ دو، حکم دو، اب جزیہ دو تم۔ وان اجابوک فاقبل منہم، اگر مان لیں تو الحمدللہ، ان کی جزیہ کو قبول کرو۔ وکف عنہ، اور اسے، اس کے خلاف جنگ نہ کرو۔ فان ابو، اگر وہ اس کا بھی انکار کرے، فاستعن باللہ وقاتلہم، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے خلاف قتال کرو، جنگ کرو۔ تو اسے واضح ہوا، یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں یا جزیہ دیتے ہیں، اگر وہ ذمی بن جاتے پھر جنگ کرنی ہے، پھر جنگ نہیں کرنی۔ تو ذمی کافر کے خلاف بھی قتال اور جنگ نہیں کی جاتی، اور اس پر اجماع بھی ہے۔ المغنی میں امام ابن قدامہ مقدسی یہ اجماع بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے اس چیز پر کہ اگر کوئی کافر ذمی بن جائے تو اس کے خلاف جہاد اور قتل نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جزیہ کا جو کانٹریکٹ ہے، عقد جو ہے، یہ امام اور حکمران وقت کا کام ہے، یہ اس کے نائب کا کام ہے، عوام مسلمین کا کام نہیں ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتے نہیں اب یہ عہد ختم ہو گیا ہے، یہ عہد موجود ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں اس چیز پہ کہ یہ امام حکمران کا وقت کا عمل ہے، اس کا یا اس کے نائب کا عمل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، ولا نعلم فیہ خلافا، اس معاملے میں تو ہم خلاف جانتے ہی نہیں ہیں امت میں کسی عالم کے اس مسئلے میں خلاف ہو۔ اور یہ بھی المغنی میں بقول مقدسی نے بیان کیا ہے۔ اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل نفسا معاہدا، جس نے ایسے کافر، ایسے نفس کو قتل کیا جو عہد کے اندر داخل ہو گئی ہو، اور عہد میں دور معاہد بھی آتے اور ذمی بھی آتے، ذمی بھی ایک عہد ہے، کانٹریکٹ ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجِدُ مِن مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا، اور حقیقت میں جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کے سفر کے ڈسٹنس پہ محسوس ہوتی ہے، محروم ہو جائے گا وہ. تو یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے. اور امام بخاری نے ایک باب بھی باندھا ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے باب ہے، اسم من قتل ذبیاً بغیر جرم، اس شخص کا گناہ جو ایک ذمی کا قتل کرے بغیر جرم کے. پھر یہ حدیث کو بیان کیا، کیا گناہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. اس کی اگلی والی شرط، کافر معاہد نہیں ہونا چاہیے. ذمی وہ ہوتا ہے جسے میں نے بیان کیا ہے، کافر ملک میں حملہ کیا مسلمانوں نے، اب وہ جو کافر ہے اسلام اسے قبول نہیں کیا اور وہ اس زمین پر رہنا چاہتا ہے، تب وہ پیسہ دے گا، مال دے گا، کتنا دے گا حق وقت متعین کرے گا، جس مسئلہ تھا جس میں، اور وہ مال دیتا رہے گا اور اس زمین پر رہے گا. معاہد کیا ہوتا ہے کہ کافر ملک میں رہتا ہے، معاہد جو ہوتا ہے اصل میں جنگجو حربی ہے، لیکن وہ کسی عہد کے کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ مسلمان ملک میں داخل ہوا ہے، اور یہ عہد اور کانٹریکٹ جو ہے یہ حکمران وقت متعین کرتا ہے. جیسے آج کل ویزا پالیسی ہے، ویزا وہ عہد اور کانٹریکٹ ہے جو حکمران کی اجازت سے ملتا ہے اور کافر لوگ آتے مسلم ملکوں میں کام کرنے کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، انجینئرز وغیرہ ہیں، ٹیچنگ کے شعبے میں ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے جو آتے ہیں وہ ایک کانٹریکٹ، ایک عہد کی بنیاد پہ آتے ہیں. پھر کانٹریکٹ کے آگے شرطیں ہیں، میں یہ نہیں بیان کر سکتا، کافی ہیں، کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ کانٹریکٹ جو ہے یا عہد نامہ جو ہے، معاہدہ جو ہے، یہ حق میں وقت یا اس کا نائب کرے گا اور وہی متعین کرے گا یہ ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا ہے. عام مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، عام مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے یہ عہد نامہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. پاور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے حکمران کو دی ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. عام مسلمان جو ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹا ہے کہ نہیں، الا کہ علماء امت جو معتبر علماء ہیں وہ اس پر بات کرے تو کر سکتے ہیں، عوام الناس یا چھوٹے طالب علم یا بڑے طالب علم کیوں نہ ہو، ان کی وہ اجازت نہیں کہ وہ اس معاملے میں بات کریں، کیونکہ ایسے معاملے جب کھل جاتے ہیں تو امت میں فرتفری ہو جاتی ہے اور قتل وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس پہ ہم بات ضرور کریں گے، کیا کافروں کے ساتھ ہم ایسا عہد کر سکتے ہیں، جائز ہے کیا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ اس کی دلائل ہیں، جی ہم معاہدہ کر سکتے ہیں کافر کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ کتنے وقت تک ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا کچھ خاص متعین وقت، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بنیادی طور پر کافر کے ساتھ، کافر ملک کے ساتھ عہد ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں سورۃ انفال آیت نمبر 61 میں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ سلامتی کے عہد کی طرف بڑھیں، آگے بڑھیں، تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی آگے بڑھو، صلح کی طرف آئیں تم بھی صلح کر لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت اصل منسوخ ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اپنی تفسیر میں، سورۃ براء کی آیت، سورۃ توبہ کی آیت، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو میں نے آیت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس آیت کو نسخ کر دیا، وَإِن جَنَحْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جس میں صلح کا ذکر ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفیہ نظر، یہ بات جو ہے نسخ والی، یہ نظر ثانی کے مستحق ضرور ہے، یہ درست نہیں ہے. لئن آیت براء فیہ الامر بقتالہم اذ امکن ذلک، کیونکہ برات کی سورہ، سورہ توبہ میں جو حکم دیا گیا ہے، اگر طاقت ہے جنگ کرنے کی تو پھر تو جنگ کرو، قتال کرو، جہاد کرو، لیکن اگر دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کی طاقت تمہاری طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے، فین یجوز محادنتہم، تو اس صورت میں جائز ہے کہ ان سے صلح کی جائے. کما دلت علی ہذہ الآیہ الکریمہ، توفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، یہ آیت کریمہ بھی اس کی دلیل ہے، اور صلح الحدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی واضح دلیل ہے کہ اگر دشمن کی طاقت زیادہ ہے اور وہ صلح کی طرف آئیں، معاہدے کی طرف آئیں، تو معاہدہ کر لیا جائے. فلا منافات ولا نسخ ولا تخصیص واللہ اعلم. ولی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 اور 324 میں علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے. اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ، صلح حدیبیہ کا قصہ موجود ہے، اور قصہ بہت معروف ہے. امام بخاری نے جو باب باندھا اس قصے سے پہلے، باب الصلح مع المشرکین، مشرکوں کے ساتھ صلح کرنا، یہ باب باندھا ہے. تو کافروں کے ساتھ بھی صلح کی جاتی ہے ضرورت کے وقت. کیا آج امت کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ آج امت میں یہ طاقت موجود ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 6 ہجری میں جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد آخر میں تکلیف کے بعد بھی نصرت آخر مسلمانوں کی ہوئی، جنگ احزاب جیت چکے، بنی قرظہ کی جنگ بھی جیت چکے، اس کے باوجود بھی 4-5 جنگیں جیتنے کے باوجود بھی ابھی بھی تھوڑی سی اگر کمزوری محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا کہ یہاں پر تلوار اٹھائی جائے. وہاں پر صلح کی گئی، اگرچہ کافروں کی شرطیں بہت کٹھن تھی. یعنی امام بخاری جو بیان کرتے ہیں، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی مشرکوں کے ساتھ حدیبیہ کے دن تین چیزوں پر، صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں میں، تین چیزوں پر صلح کی. یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. وہ تین چیزیں کیا تھی؟ نمبر 1 کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ وہ واپس کرے ان کو کلمہ پڑھنے کے بعد، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر کافر کی صف مل جائے تو واپس نہیں جائے گا. دوسری شرط، اس سال میں مکہ میں قدم نہیں رکھو گے، حرم کے حدود کے اندر قدم نہیں رکھو گے، عمرہ نہیں کرو گے. اگلے سال آنا، ہم باہر نکلیں گے مکہ کے شہر کے، تم لوگ آ کے یہاں پہ طواف کرنا، اپنا عمرہ کر لینا، اس سال میں داخل نہیں ہوگے. یہ بھی شرط، احرام بندھے ہوئے، قربانی کے جانور ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور 1400 صحابہ ان کے ساتھ. اور اس طریقے سے آخر تک یہ جو آیت موجود ہے. ابو جندل آئے، کلمہ پڑھ چکے تھے، ابھی عہد نامہ نہیں لکھا گیا، ہتھکڑیوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ابو جندل کو، صہیب بن عمرو کے بیٹے جو کنٹریکٹ لکھ رہے تھے، ابھی عہد نامہ لکھ رہے تھے، ابھی لکھا نہیں ہے، ابھی زبانی بات ہو رہی ہے، اتفاق ہو چکا ہے، لکھا نہیں گیا. ابو جندل آیا، مشکل سے قید خانے سے نکل کر، اسے کوڑے لگے ہوئے، اسے زنجیریں لگی ہوئی، شدت اور تکلیف کی حالت میں، ابھی مسلمانوں کو دیکھ کر 1400 مسلمان سامنے ہیں، 1-2 نہیں 1400، اور وہ عظیم صحابہ جو جنگ بدر جیت چکے، 300 تھے جنگ بدر جیت چکے، اب 1400 ہے، کیا چھوڑیں گے کافروں کے؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. ابو جندل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، کیا تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میرے ساتھ کیا 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 ان لوگوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو یہ کہا، اے سہیل، اسے آزاد کر دو. سہیل نے کہا، نہیں، ابھی تو بات ہوئی ہے، ابھی تو معاہدہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی لکھا تو نہیں گیا؟ کہتا ہے، نہیں، بات ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سہیل، میرے لیے چھوڑ دو. اللہ اکبر. 1400 صحابہ کرام گھٹنے کے بل گر پڑے زمین کے اوپر، گھٹنے کے بل روتے ہوئے، اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بات کر رہے ہیں، اے سہیل، میرے لیے، میں صادق امین تھا کسی زمانے میں تم لوگوں کے دلوں میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے لیے اس کو چھوڑ دو، تیرا ہی بیٹا ہے. لیکن کفر اور شرک نے اس وقت جگہ کر لی گئی تھی دل میں، نہیں مانا پر بیٹوں کو نہیں، اسی وقت تماچے مارتے ہوئے اپنے سگے بیٹوں کو سہیل بن عمرو نے دھکا دے کر مشرکوں کی صف میں کھڑا کر دیا. صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے. کیا نعوذ باللہ بزدل تھے وہ؟ اللہ قسم، نہیں، بزدلی نہیں تھی. یہ فرم برداری کی بات ہے، یہاں پر جوش نہیں ہے، یہاں پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جہاں پر جوش کو بھی دبا دیا، جہاں پر ہر خواہش کو دبا دیا، اگر یہ حق کی خواہش بھی تب بھی دبا دیا. وہ میرے بھائی، اس کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے. آج کے دور میں مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہم ابو جندل کو اپنے صف میں کھڑا کر دیں، چاہے ہمیں گردن کیوں نہ اتر جائے. کیونکہ اسے ابو جندل نے کیا کہا، اے مسلمان بھائیوں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلمان بھائی کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سر آنکھوں پہ فرمان ہے. جائز خواہشات کو بھی دبا دیا شریعت کے ترازو کے اوپر، جب تولا اور اس کے اوپر نہ ٹھہر سکے تو چھوڑ دیا. اپنی جائز خواہشات کو بھی دبا دیا. ناجائز کی نہیں میں بات کر رہا، جائز خواہش تھی نا. مسلمان بھائی کی مدد کرنا جائز خواہش ہے کہ نہیں؟ جائز خواہش ہے. لیکن جب اس جائز خواہش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا گئی تو رک گئے میرے بھائی. اور یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مرد ہی نہیں، میں آپ کو ایک عورت کی بات کرتا ہوں، عظیم عورت کی بات کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم ایسے موقع پر بڑے بڑے مرد بھی گر جاتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک بڑھیا عورت کیسے ثابت قدم رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے. جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد مثلا کیا. مثلا کہتے عربی زبان میں کہ شکل کو بگاڑ دیتے ہیں، کاٹ کے، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، پیٹ کو چاک کر دیا، جگر نکال دیا، آنتیں نکال دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے تھے. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، بہت محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو چلتے چلتے میدان جنگ میں، جنگ کے بعد سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کے سامنے کھڑے ہو گئے. اتنی دکھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی تکلیف بھی بھول گئے اور آنسو بہتر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو دیکھو، عورت کو دیکھو. تو ساتھ کھڑے تھے سیدنا الزبیر بن العوام. کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی. وہ فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری ماں آ رہی تھی. ان کی ماں کون ہے؟ بصیرت نبی نہیں پڑھتے کیا؟ ان کی والدہ کون ہے؟ زبیر بن العوام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام کیا ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ بوڑھی آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو جا کے روکو. صفیہ کے کیا لگتا ہے؟ حمزہ سگا بھائی ہے، اور وہ بھائی جو بیٹے کے برابر ہے. اور کیا دیکھا؟ ایسے نہیں آ رہی، ہاتھ دونوں ہاتھ میں کفن لے کے آ رہی ہیں، ایک کفن اس ہاتھ میں، ایک کفن اس ہاتھ میں، اور دوڑتی ہوئی میدان جنگ کی طرف آ رہی ہیں. ایک کفن اپنے بھائی کے لیے، ایک کفن اپنے بیٹے کے لیے. اس نے سمجھا کہ میرے بھائی بھی شہید ہو گیا اور میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. تو سیدنا زبیر میں عوام فرماتے میں بھاگ کے گیا. میں نے کہا اے میری ماں رک جاؤ، میری ماں نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں جا کے گر گیا. اور زبیر میں عوام کے جسم آپ دیکھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس جسامت کو اس عورت کے ایک دھکے نے گرا دیا جو کئی کافروں کو اکیلا ایک شخص نے روکے رکھا. زبیر بن عوام مشہور صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں. تو کہتے میں اٹھ کے پھر بھاگا اپنی ماں کے پیچھے. میں نے کہا اے میری ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رک جاؤ. وہ کہتے اللہ کی قسم قدم ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا. جب میں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے رک جاؤ، وہیں پر رک گئی، آنسو بہتے گئے. تڑپ تھی، میں اپنے بھائی کو آخری وقت میں دیکھوں میرے بھائی کی کیا حالت ہے، تڑپ تھی. اور آپ یہ دیکھیں اگر کسی شخص کا کوئی پیارا مر جائے، اس سے دور ہو اور اسے نہ دیکھ سکے، آخری وقت میں جب ملا تھا تو ہنستے کھیلتے ملا تھا، لیکن مرنے کے بعد اس کو مرتے ہوئی شکل میں نہ دیکھے، اسے حسرت رہ جاتی ہے ساری زندگی کہ میں نے اس کا منہ نہیں دیکھا. یہ فطرت ہے انسان کی، طبیعت ہے انسان کی. تو اس جائز خواہش کو پورا کرنے جا رہی تھی، اور کفن تو ہاتھ میں تھا اس کے. وہ جانتی تھی اگر یہ بھی ہو گیا پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کیا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اپنے اس جائز خواہش کو بھی چھوڑ دیا. اس بوڑھی عورت نے رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری ایک بالشت بھی اپنے قدم کو نہیں بڑھایا. یہ فرما برداری ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی صحابہ کرام نے جنگ صلح الحدیبیہ میں، صلح کے وقت میں بھی اسی فرما برداری کا ثبوت دیا کہ یہ فرما برداری ہوتی ہے. ہم نے یہ فرما بردار تھی, زبان سے نہیں کہتے ہم بڑے فرما بردار ہیں, بڑے فرما بردار ہیں. یہاں پر پتہ چل, جب اس ترازو پہ تولتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, فتاوی بن باز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 227 میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ میں صلح کی, اور اس صلح میں جو مشرکین نے جو برتاؤ کیا مسلمانوں کے ساتھ, یعنی اس صلح کے ابھی صلح ہو گئی ہے پھر بھی وہ بجندر کو لے کے مار رہے ہیں, یہ مارنا اور یہ زیادتی اور یہ ظلم وجہ نہیں تھی کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے. یعنی بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ کافروں نے تو اب عہد نامے کو توڑ دیا, انہوں نے فلاں جگہ پہ حملہ کیا مسلمانوں کو, یہ قتل عام کیا وہ کیا, اس لیے اب یہ معاہدہ رہ نہیں گیا. علماء یہ فرماتے کہ معاہدہ ہے یا نہیں ہے یہ عوام الناس کی کام نہیں ہے, یہ حکمرانوں کا کام ہے اور علماء وقت کا کام ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے, صلح حدیبیہ دلیل ہے. ابھی معاہدہ ہو گیا, اگر معاہدہ توڑنے کی وجہ مسلمان کا قتل ہوتا یا ذلیل و خوار کرنا تھا مسلمان کو تو اس وقت معاہدہ ٹوٹ جاتا, لیکن معاہدے کو توڑا نہیں گیا, اگرچہ ظلم کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ایک مسئلہ ہے تو یہاں پر اس صحابی کی یا ان بعض مسلمانوں کی, اور ایک مسئلہ ہے عوام المسلمین کی, سارے مسلمانوں کی, تو خاص مصلحت کو عام مصلحت پر کے آگے نہیں کیا جاتا. یہ قاعدہ یاد رکھیں. شیخ باز فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مصلحت کو آگے رکھا اور خاص مصلحت کو چھوڑ دیا. پھر آگے علماء کے مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں, تقریباً 8-10 کے قریب علماء کی بات کے اقوال موجود ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, اگر کافر اپنا معاہدہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ رکھے پھر اس معاہدے کو توڑ دے, کافر جو ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پھر کسی وقت بعد اسی ملک کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا, کیا سب مسلمانوں کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس ملک کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس صرف ایک ملک کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے, باقی مسلمان کا معاہدہ عہد ویسے کا ویسے رہے گا. اور یہ اس کی دلیل اس صلح حدیبیہ کے قصے میں, جب ابو جندل ابو ابو بصیر اور ایسے لوگوں کو جب قریش نے بند کیا اور مسلمانوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ابو جندل ابو بصیر جو ہے وہ پھر اپنے قید کو توڑ کر پھر نکل گئے مدینہ کی طرف گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کیا تم فتنہ چاہتے ہو؟ یعنی ابھی تو ہم عہد نامہ کر کے معاہدہ کر کے آئے ہیں, یہاں پر آؤ گے اور عہد نامہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا, تمہیں جانا پڑے گا ان کے پاس واپس, اور ان کو لینے کے لیے بھی مشرک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں, میں عہد کر چکا ہوں تم جاؤ واپس. تو راستے میں انہوں نے مشرکوں کو قتل کر کے خود نکل گئے وہاں سے. اب کہاں جاتے, مکہ میں جاتے تو کافر مشرک ہیں ان سے بھاگ کے, مدینہ میں جاتے تو پھر واپس جانا پڑے گا, تو انہوں نے پہاڑ میں اپنی جگہ بنا لی الگ سے. علماء فرماتے ہیں اس دور میں یہ دوسری مسلمانوں کی خاص جگہ تھی مدینہ کے علاوہ جہاں پر وہ رہے, ان کا معاہدہ نہیں تھا مشرکوں کے ساتھ, معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جو وہاں پر موجود تھے مدینہ میں. ان لوگوں نے کیا کیا جو پہاڑوں میں تھے اور کس جگہ پہ جا کے چھپ گئے, جہاں پہ قافلے آتے جاتے تھے قریش کے تجارت کے قافلے, جب کوئی قافلہ آئے اسے پکڑ کے لوٹ لیا. اب مشرکین پریشان مجبوراً آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اے محمد ابھی ہماری جان تو چھڑواؤ, یہ کیا ہو گیا, ہمارا کوئی قافلہ محفوظ نہیں ہے, تو بہتر اپنے پاس ہی رکھو ان کو. اپنا وہی عہد جو ابھی کچھ سال پہلے کیا تھا خود ہی توڑ دیا. دیکھیں ظلم کبھی رہ نہیں سکتا, ظلم ہوتے اس لیے کہ وہ چلا جائے, ہاں ایک وقت ضرور ہوتا ہے لیکن ظلم کبھی ٹھہر نہیں سکتا. پہلے سینہ تان کے کہتے تھے کہ واپس کر دو گے, اب جھک کے آئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ہم روک سکتے ہیں اور نہ آپ روک سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تھے ان کو روکتے کیوں نہیں ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے کو کب پناہ دی میں ان کو روکوں؟ تم لوگوں کو کہنے پر ہی تو میں عمل کر رہا ہوں. تم لوگوں نے تو کہا ہے کہ مدینے میں تمہارے حوالے کر دوں, میرے پاس آئی نہیں, وہ اپنے خود جگہ پر آ چکے ہیں, تم جانو وہ جانے. ان کی نصرت کے لیے کیوں نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ معاہدہ تھا. تو علماء اس قصے سے اخذ کرتے ہیں کہ اگر دو ملک ہیں مسلمانوں کے, ایک کا معاہدہ ہے کافروں کے ساتھ, دوسرے کا نہیں ہے, دوسرے کا ٹوٹ گیا ہے, تو اس ملک کا معاہدہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ہر معاہدہ خود نہ ٹوٹ جائے. یہ واضح دلیل ہے. پھر جا کے وہ مسلمان کے ساتھ جا کے بعد میں مل گئے مدینہ میں. نمبر 14 ہے یا نمبر 15 ہے کہ کافر کو مستعمن نہیں ہونا چاہیے. مستعمن کہتے ہیں وہ کافر جو کسی امان یا کسی کے پناہ کے اندر وہ مسلمان ملک میں داخل ہو جائے. ہے کافر, جنگجو کافر ہے, لیکن وہ مسلمان ملک میں داخل ہوا ہے کسی مسلمان کی پناہ کے اندر, کسی مسلمان کی پناہ. صرف حاکم وقت نہیں, پہلے تو جو معاہد ہوتے وہ گورنمنٹ کے یا حاکم وقت کے یا اس کے نائب یا اس کی اجازت سے داخل ہوتے ویزا پالیسی میں. اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو بلاتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں اس کو پناہ دے رہا ہوں, اسے کہتا ہے مستعمن, یعنی جو کافر امن لے چکا ہے, تو ایسے کافر کو بھی, ایسے کافر کے خلاف بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اگر مشرکوں میں سے کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے, فاجر ہو تو اسے پناہ ضرور دو, حتی اسمع کلام اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے, تم ابلغ مأمنہ, پھر اسے ایک امن کی جگہ پہ پہنچا دو, ذلک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو جاہل علم نہیں رکھتی. پھر ابن کثیر کی تفسیر آپ خود پڑھ لیں, اس کی تفصیل موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری میں کہ جس نے معاہد کو کسی معاہد کا قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اور تیسری دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمۃ المسلمین واحدہ, مسلمانوں کی ذمت ایک قسم کی ہے, یسع فی ادناہم, اس سے کم سے کم مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے. فمن اخفر مسلما, تو جس کسی شخص نے مسلمان کو ذلیل کیا, یعنی وہ کسی اس نے پناہ دی اور کسی نے اس کے پناہ کے باوجود بھی کسی مسلمان کا قتل کیا, فعلیہ لعنت اللہ, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین سب لوگوں کی لعنت ہے, لا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا, اللہ تعالیٰ اسے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ام ہانی کا مشہور قصہ فتح مکہ کے موقع پر کہ اس نے ایک ایسے مشرک کو پناہ دی جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کہ اس مشرک کو قتل کرنا ہے اگرچہ کعبے کے خلاف کوئی یہ شخص پکڑ نہ لے. اگر کعبے کے خلاف کوئی پکڑ کے پناہ مانگے نا تو اس کو نہ چھوڑنا, یہ وہ بدترین کافر ہے. سید علی بن ابی طالب نے دیکھا اس کو, اس کے پیچھے بھاگا, وہ آگے آگے سید علی رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے وہ گھس گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہن کے گھر, امہانے کے گھر, اور کہا کہ میں تیری پناہ میں ہوں. امہانے رضی اللہ عنہ نے کہا تم میری پناہ میں ہو. تھوڑی دیر بعد سیدنا علی داخل ہوئے, وہ کہاں ہے وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے سر قلم کرو اگرچہ یہ کعبے کے غلاف کو نہ پکڑ کے رکھا ہو اس شخص نے. تو اس نے کہا میں نے اسے پناہ دے دی ہے. اس نے کہا تم نے کیوں پناہ دیے, اس کو تو قتل ہی کرنا ہے. تو دونوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہمارا جھگڑا ہوا فیصلہ آپ کریں, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سید علی نے فرمایا کہ آپ نے حکم دیا قتل کرنے کا, میں نے قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگا تو میری بہن کہتی میں نے اسے پناہ دے دی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا امہانی, جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی اے امہانی. اس کے بعد والی شرط کہ کافر جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں اس کو دعوت پہنچی ہو پہلے, توحید کی دعوت, اور اس پر اجماع ہے, اور یہ اجماع شرح نوی مسلم جلد نمبر 12 صفحہ 36 میں بھی بیان کیا گیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں ابن رشد کا قول بیان کرتے ہیں, فاما شرط الحرب, فَهُبْلُغُ الدَّعْوَةِ، جنگ اور جہاد کی شرط جو ہے کہ دعوت پہلے پہنچ چکی ہو کافر کی طرف، بے اتفاق یعنی اتفاق سب علماء کے اس پہ، یعنی انہو لا یجوز حرابتہم، یعنی ان کے خلاف جنگ کرنا جائز نہیں، حتی یکون قد بلغتہم الدعوہ، جب تک کہ ان کو دعوت پہنچ نہ جائے، ذلک شیء مجمع علیہ بین المسلمین، اور اس پر امت کا اجماع ہے. اور اس کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمائے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے نہیں تھے الا کہ جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجے، اور رسول جب جاتا ہے تو پہلے دعوت دیتے ہیں توحید کی طرف، جو لوگ مانتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، جو لوگ نہیں مانتے تو وہ ان کے خلاف جنگ کیا جاتا ہے. اور اس کی اور دلیل صحیح مسلم میں مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے مختلف بادشاہوں کو، خط میں کیا لکھا؟ سب سے پہلے لکھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو یہ دعوت تھی توحید کی اور اسلام میں داخل ہونے کی. اور صحیح مسلم کی اور روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی فوج کو بھیجتے تھے یا صحابہ کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے، تو ان کے امیر کو حکم دیتے تھے کہ سب سے پہلے جنگ کرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے ان کو دعوت دو توحید کی. آخری شرط کہ جن کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے وہ اہل قتال میں سے ہو، نہ بچہ ہو، نہ بوڑھا ہو، نہ عورت ہو. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک عورت کو دیکھا جو مری پڑی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ اس عورت کو قتل کرنا درست نہیں، اور بچوں کو قتل کرنا بھی درست نہیں. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں بیان کرتے ہیں اجمع العلماء علی العمل بهذا الحدیث، اس حدیث پر عمل کرنا کا علماء امت کا اجماع ہے کہ عورتوں کا اور بچوں کا قتل کرنا حرام ہے. تو یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے امت میں، مسلمان بچے اور عورتیں مر رہے ہیں خود کچھ حملوں میں، یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 354 میں بیان کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں شریک نہیں ہوتے یا جن کے خلاف قتال نہیں کیا جاتا، جیسا کہ عورتیں، بچے، راہب جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں چرچوں میں، وہ شیخ الکبیر اور بوڑھا شخص، والاعمى اور اندھا یا ایسا مریض شخص، ونحوہم اور ان جیسے لوگ، فلا یقتل عند جمہور العلماء، تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا جمہور علماء کے نزدیک. اگر ایک شرط یہاں پہ امام نووی بیان کرتے ہیں، اگر یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ میدان جنگ میں آگے ہو اور یہ مشورے دیتا ہو، پھر اس کو بھی قتل کرو، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر بعض علماء کے اختلاف بھی بیان کیا ہے کہ ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے، ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے، اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ قتل کیا جاتا ہے یا نہیں. اور عموم الاحادیث اور آیات بیان کی ہیں، اور راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ کفر وجہ نہیں ہے ان کے قتل کی، بلکہ اگر یہ میدان جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور آگے آگے ہوتے ہیں تب تو ان کو قتل کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ووٹ دیتے ہیں اس لیے ان کو بھی قتل کرنا چاہیے. ووٹ دینا اور میدان جنگ میں ساتھ رہنا، یہ دونوں بالکل برابر نہیں ہے. تو شیخ ابن تیم رحمۃ اللہ کے میں قول بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجموع فتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 354 اور 55 میں اس اختلاف کو بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب بیان کرتے ہیں وَإِذَا كَانَ أَصْلَ الْقِتَالِ الْمَشْرُوعُ هُوَ الْجِهَادِ, تو جہاد کا اصل مقصد ہے, جنگ کا اصل مقصد جہاد ہے, اس کا مقصد یہ ہے جہاد کا کہ اللہ تعالیٰ کے دین بلند ہو. فَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ هَذَا قُوتِلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ, تو جو اس یعنی کلمہ توحید کی بلندی کے آگے آ جائے, نہ خود کلمہ پڑھے نہ جزیہ دینا چاہے, وہ خود اپنا سر کو بلند کرنا چاہے تکبر کی وجہ سے, تو اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. اور جو لوگ ان میں سے نہ ہو جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, جیسا کہ عورتیں, بچے, راہب جو پادری ہوتے ہیں چرچوں میں, یا بوڑھا بندہ, اندھے, مریض وغیرہ جو ہیں, ان جیسے لوگ, تو ان کے خلاف ان کو قتل نہیں کیا جاتا. یہ جمہور علماء کا قول ہے, الا ان یقاتل بقولہ او فعلہ, یا یہ کہ وہ ان کو مشورہ دیتا رہے قتال میں یا خود بدان جنگ میں چلا جائے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں, یہ اختلاف بیان کر رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, کہ ان کا کافر ہونے کافی ان کو قتل کرنا چاہیے, بچوں کو اور بوڑھوں کو, کیونکہ یہ اصل میں مال ہے مسلمانوں کے لیے, ویسے بھی تو مال غنیمت میں آ جائیں گے, تو اس لیے قتل کر دیں تو بہتر ہے, ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں اول ہوا الصواب, پہلا قول صواب ہے کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے بعض آیتیں اور بعض دلائل بیان کرتے ہیں. مزید تفصیل آپ مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 354 اور 55 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.